الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فیضان داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آزمائش پر صبر و شکر کا انعام۔ ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، زہد و تقویٰ کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی مزارات اولیاء پر حاضر ہو جاتے، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے۔ ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ تین ماہ تک درے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ پر یوں گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں۔ آخر کار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرا لباس پہنا، عصا اور وضو کا برتن تھاما اور خراسان کی جانب رکھتے سفر باندھ لیا۔ راستے میں گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے دنیا دار رہائش پذیر تھے۔ انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو ان میں سے ایک متکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب قہقہے لگا کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نوجوان عالم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ نے بالکل درست کہا، بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل پر ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے پھپھوندی لگی سوکھی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن غذائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آوازیں کسنے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے ان عالم صاحب کے سر پر پھینکنے لگے۔ ان نازیبہ حرکات پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر اپنے دل کی جانب متوجہ ہوئے جو تان و تشنی اور نازیبہ حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا۔ اس سکون اور مسرت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ عز و جل کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ اذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان عالم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسی فیض کی جانب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں اشارہ فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خزانے لٹانے والے، عالم کو فیض پہنچانے والے اور اللہ عز و جل کے نور کے مظہر ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے رہنما ہیں۔ ولادت، حضرت سیدنا داتا علی حجویری علی رحمت اللہ القوی کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان نے غزنی کے دو محلوں جلاب و حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ سلسلہ نسب، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انصاب پیر غلام دستگیر نامی علی رحمت اللہ الغنی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا ہے، حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ شجاع شاہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حلیہ مبارک، حضرت سینا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ، جسم سڈول یعنی متناسب اور خوبصورت، اور گھٹا ہوا یعنی مضبوط تھا۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھی، فراخ یعنی کشادہ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے، چہرہ گول تھا نہ لمبا، سرخ و سفید چمکدار رنگت، کشادہ جبین یعنی پیشانی اور بال سیاہ گھنے تھے، بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر خمدار گھنی ابرو تھی، ستواں یعنی پتلی ناک، درمیانے ہونٹ اور رخسار بھرے ہوئے تھے، چوڑے اور مضبوط شانوں پر اٹھتی ہوئی گردن، ریش یعنی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جاذب نظر اور پرکشش تھے۔ لباس، حضرت سینا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتتے، میانہ روی اختیار فرماتے تھے، اور جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کرتے ہوئے زیب تن فرما لیتے، گویا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا۔ لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی۔ متقی گھرانہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انسان کو نیک اور متقی بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر گھر کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ گھر ہی وہ کارخانہ ہے جہاں نیکی، زہد و تقویٰ اور علم و عمل کے اوزار یعنی ایک معیاری انسان تیار ہوتا ہے، اور گھریلو تربیت ہی اخلاق و کردار کو اعلیٰ بنانے میں سب سے زیادہ کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سیدنا عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے، شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء و فضلاء، شعراء اور صوفیاء غزنی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سینا عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ گویا حضرت سینا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید تھے، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی جمال اور حسینی کمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ حضرت سینا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں کو زہد و تقویٰ کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی۔ غرض یہ کہ آپ کا خاندان شرافت و صداقت اور علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ علم کے موتیوں کی چمک دمک اور زہد و تقویٰ کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا۔ اسی کارخانے نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار اور علم و عمل کو وہ دائمی خوشبو بخشی جس کی مہک آج تک دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن اسلامی گھرانوں سے فقہ، حدیث اور تصوف جیسے دینی علوم کے ساتھ طب یعنی میڈیکل، حیاتیات یعنی بائیولوجی سے لے کر حساب یعنی میتھمیٹکس اور جغرافیہ یعنی جغرافی وغیرہ سینکڑوں علوم کے ماہرین پیدا ہوا کرتے تھے، بلا شبہ اس میں والدین کی اسلامی تربیت ہی کا دخل تھا۔ لہذا آپ بھی اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت اچھے انداز میں کیجیے۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے درس فیضان سنت کا آغاز کیجیے۔ گھر والوں کو گناہوں بھرے چینل سے چھٹکارا دلا کر صرف اور صرف مدنی چینل دکھانے کی ترکیب بنائیے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت کیجیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شرکت کروائیے، تاکہ آپ کی اولاد دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک، معاشرے کا بہترین فرد اور آخرت میں ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ آپ کے شہر کی علمی و عملی فضا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزنی تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کی وجہ سے ترقی یافتہ اور بہت اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے علماء، صوفیہ اور تاریخ و جغرافیہ دان اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ یوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں غزنی حصول علم اور ظاہری و باطنی تربیت کا بے مثال مرکز بن چکا تھا۔ علم کے اس ترقی کا اثر حضرت سینا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کم عمری میں ایک غیر مسلم فلسفی سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکالمہ ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست دلائل اور عمدہ انداز و بیان کے سبب کامیاب و کامران ہوئے۔ شوق علم۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آگوش میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرورش پائی، اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا۔ اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائے عمر ہی سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ نیک والدین کی تربیت نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ حروف شناسی کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکمل قرآن پاک پڑھ لیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے محنت و جاں فشانی کے ساتھ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حصول علم میں اتنے مشغول رہتے کہ نہ تو کھانے پینے کا خیال رہتا اور نہ ہی گرد و پیش کی خبر چنانچہ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، جس کا دل اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ دینی مدرسے میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے۔ حصول علم کے جذبے سے سرشار تعلیم میں اتنا محو یعنی مشغول ہوتے کہ صبح سے شام ہو جاتی مگر پانی پینے کی فرصت نہ ملتی۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے مدرس تھے، وہ اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بولنے والا بارہا پچھتاتا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے خاموش شہزادہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت کا امکان بہت کم ہے، جبکہ موقع بے موقع بول پڑنے کی عادت سے بارہا سوری کہنا پڑتا اور معافی مانگنی پڑتی ہے، یا پھر دل ہی دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہاں نہ بولا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ میرے بولنے پر سامنے والے کی جھجک اڑ گئی، کھری کھری سننی پڑی، فلاں ناراض ہو گیا، فلاں کا چہرہ اتر گیا، فلاں کا دل دکھ گیا، اپنا وقار بھی مجروح ہوا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت سیدنا محمد بن نظر حارثی سے مروی ہے، زیادہ بولنے سے وقار یعنی دبدبہ جاتا رہتا ہے۔ بولنے اور چپ رہنے کی دو قسمیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کلام یعنی بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق دوسرا کلام باطل۔ اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر ون با مقصد، مثلا فکر آخرت یا شرعی احکام پر غور و خوض وغیرہ کے لیے خاموشی یعنی چپ رہنا، نمبر ٹو غفلت بھری یعنی گندے تصورات یا دنیا کے بے جا خیالات سے بھرپور خاموشی۔ ہر شخص کو سکوت یعنی خاموشی کی حالت میں خوب اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو اس کا بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے، اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدہ ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، السکوت خیر من الکلام، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ مدرسے کی زینت، ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درسگاہ میں تشریف لائے، تمام طلبہ زیارت کے لیے دوڑے، لیکن حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ استاد صاحب نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے، اب کیا تھا؟ ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کمسن طالب علم، عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی، لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا دیں اور مدرس سے کہا، اللہ عز و جل کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں۔ حصول علم دین کے لیے مزید سفر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیاس پانی سے بجھ جاتی ہے، لیکن علم کا پیاسا کبھی سیراب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیاس چشمہ علم سے فیضیاب ہو کر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آج کل جیسی سہولیات میسر نہ ہونے کے باوجود کئی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے جلیل القدر ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے نہ صرف بھرپور استفادہ کیا بلکہ باطنی تربیت بھی حاصل فرمائی۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک دن میں حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور جو لطائف مجھ پر منکشف ہوئے تھے وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا تاکہ آپ کی ہدایات کے مطابق اپنے احوال درست کر سکوں، اس لیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ناقد وقت تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ادب و احترام سے سن رہے تھے میرا لڑکپن اور جوش جوانی، اپنا حال بیان کرنے پر حریص بنا رہا تھا۔ عین اسی حالت میں میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ جو لطائف میرے اوپر گزرے ہیں شاید اس قدر لطائف ان بزرگ یعنی حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر نہیں گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت توجہ اور احترام سے میرے احوال سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ بذریعہ کشف میرے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور فرمایا، عزیز بیٹے، میرا یہ احترام صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر ابتدائی طالب علم سے ہے، جو بھی اپنا حال بیان کرتا ہے میں اسی احترام سے اس کے احوال سنتا ہوں۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ سوال کرنے کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس یعنی سوال کرنے کی صورت میں چار افراد کو ثواب دیا جاتا ہے، سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا یقیناً باعث فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کے آداب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی کوئی عالم صاحب کسی وجہ سے ناراضی کا اظہار بھی فرما دیں تب بھی ادب کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس ضمن میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں، مجھے دینی مسائل سیکھنے کا بہت شوق تھا، میں بچپن سے ہی علم کا پیاسا تھا۔ میرے سوال کرنے پر ایک دفعہ نہ جانے کیوں ایک مفتی صاحب نے مجھے غصے سے جھاڑ پلا دی، مگر میں نے عرض کیا، حضور، علماء سے سنا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ترجمہ کنز الایمان، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ یہ سن کر وہ فوراً نرم ہو گئے اور فرمایا، ہاں پوچھو۔ کتنا علم سیکھنا فرض ہے؟ حدیث پاک میں ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط اور مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان و مبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل مالی کے نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکمن بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے، تو زکوٰۃ کے مسائل صاحب استطاعت ہو، تو مسائل حج نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل مزارع یعنی کاشتکار اور زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلاً عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلاً تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ دین کا بنیادی علم نہ سیکھنا آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، تجارت، مزدوری اور دیگر معاملات کے بارے میں دینی معلومات نہ ہوں گی تو یقیناً ان کاموں میں شرعی غلطیاں بھی سرزد ہوں گی، جن کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہذا زندگی کی ان انمول ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے حصول علم دین کے لیے کوشاں رہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے بچنے اور آخرت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 300 مشائخ سے اکتساب فیض۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جتنے بھی ممالک کا سفر فرمایا، اس کا مقصد علماء و مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرنا اور اپنی علمی پیاس بجھانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے علم و حکمت کے پر بہار گلستانوں سے گل چینی کر کے اپنا دامن بھرتے رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کی طویل فہرست میں سے 3 کا تذکرہ ملاحظہ کیجئے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن اللہ والوں سے استفادہ فرمایا ان پر اللہ عز و جل کے کس قدر انعامات تھے، اور انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس کس طرح نوازا۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کشیری، جن بزرگوں کی بارگاہ میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضری دی، ان میں سے ایک حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ صاحب رسالہ کشیریہ زین الاسلام حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کشیری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 376 سنہ ہجری استوا نزد نیشا پور ضلع خراسان ایران میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم تفسیر، حدیث، کلام، فلسفہ، فقہ اور تصوف میں ماہر تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی 16 تصانیف میں رسالہ کشیریہ کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 ربیع الآخر 465 سنہ عیسوی میں وفات پائی. مزار مبارک نیشاپور ضلع خراسان ایران میں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اعلی اخلاقی اوصاف کو بے پناہ شہرت حاصل ہے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے خوبصورت وصف لغویات سے پرہیز ہے، جس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کشہری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں یکتا اور قدر و منزلت میں ارفا و اشرف تھے. آپ کے حالات اور گوناگون فضائل اہل زمانہ میں مشہور ہیں. ہر فن میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لطائف موجود ہیں. آپ کی محققانہ تصانیف بکثرت ہیں. اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حال و زبان کو لغویات سے محفوظ رکھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جسے اللہ عز و جل لغویات سے محفوظ رکھے اس کا شمار پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی جھوم جھوم کر برستی ہے. لہذا رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے خود کو فضولیات و لغویات سے بچائیے. اس کے لیے روزانہ اپنے معمولات کا احتساب کیجیے. الحمدللہ ہی عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، جن کی برکت سے نہ صرف فرائض و واجبات پر عمل کی سعادت اور ناجائز و حرام کاموں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے، بلکہ فضول بولنے اور دیکھنے سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے. لہذا آپ بھی روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ پر بھی رحمت الہی خوب برسے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو کچھ سنا اور سیکھا، ان میں سے چند باتوں کو اپنی مایا ناز کتاب کشف المحجوب میں محفوظ فرمایا. اس سلسلے میں دو حکایات ملاحظہ کیجئے. نمبر 1، مجھے موتی درکار نہ تھے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے ایک بار طائرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، آپ اپنا ابتدائی حال سنائیے. ارشاد فرمایا، ایک وقت مجھ پر وہ تھا کہ ایک پتھر کی ضرورت پڑی. سرخس کی ایک نہر سے جو پتھر میں نے اٹھایا وہی جوہر یعنی قیمتی پتھر بن گیا، میں نے اسے پھینک دیا. حضرت سیدنا ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ان کی نظر میں جوہر یعنی قیمتی پتھر اور پتھر یکساں تھے، بلکہ اس لیے کہ انہیں پتھر کی ضرورت تھی، جوہر یعنی قیمتی پتھر درکار نہ تھا. نمبر 2، رب عز و جل کی رضا میں میری رضا ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے استاد ابو القاسم قشیری علیہ رحمت اللہ القوی سے سنا کہ لوگوں نے غربت و امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک کو پسند کر لیا، مگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے لیے میرا جمیل حقیقی یعنی اللہ عز و جل جو پسند فرمائے اس میں ہی مجھے رکھے. اگر میرے لیے دولت مند ہونا پسند فرمائے تو مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے، اور اگر غربت پسند فرمائے تو اس میں حرص و لالچ سے محفوظ رکھے. حکایتوں سے حاصل ہونے والے مدنی پھول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان دونوں حکایتوں کے ذریعے اساتذہ اور طلبہ دونوں ہی کے لیے بے شمار مدنی پھول اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں. مثلا نمبر 1، اگر طلبہ اساتذہ سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کو غور سے سن کر ذہن میں محفوظ کر لیں اور انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تو یہ انہیں کامیابی تک پہنچانے کے لیے بے حد معاون ثابت ہوں گی. نمبر ٹو، کوئی بات ذہن نشین کرانے کے لیے اگر اس موضوع پر حکایت سنا دی جائے تو وہ بات جلد ذہن نشین ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی ساری زندگی باقی رہتا ہے. الحمدللہ عز و جل. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی تحریروں، بیانات اور مدنی مذاکروں میں اولیاء کرام کے اس خوبصورت انداز کو اختیار فرماتے ہوئے علم و حکمت سے بھرپور حکایات بیان کر کے نصیحتوں کے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اس کا اثر سننے والے کے ظاہر پر بھی نظر آتا ہے. نمبر 3، پہلی حکایت میں قناعت اور دوسری حکایت میں رضا الہی پر راضی رہنے کی تربیت ہے، اور یہ دونوں وصف اللہ عز و جل کا پسندیدہ بندہ بنانے میں بے حد معاون ہیں. نمبر 4، اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کی علمی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 2، حضرت ابو العباس احمد بن محمد اشقانی. حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد اشقانی علی رحمت اللہ الغنی بھی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نیشاپور کے قریب شقان یعنی خراسان شمالی ایران میں پیدا ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عالم، مدرس اور شیخ المشائخ تھے. ساری زندگی نیشاپور کے ایک مدرسے میں تدریس کرتے ہوئے گزاری. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ظاہری و باطنی علوم میں یکساں مہارت رکھتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان سے بے حد محبت ہے، مجھ پر وہ خصوصی شفقت فرماتے تھے، بعض علوم میں وہ میرے استاد ہیں، جب تک میں ان کے پاس رہا ان سے بڑھ کر تعظیم شریعت کرنے والا کسی کو نہیں پایا. نمبر 3، حضرت ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی. حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست ولی اللہ گزرے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 380 سنہ ہجری میں گرگان نزد توس صوبہ خراسان رضوی ایران میں ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عالم، صوفی اور صاحب تصنیف بزرگ تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 23 سفر المظفر 450 سنہ ہجری میں وصال فرمایا. مزار مبارک تربت حیدریہ صوبہ خراسان رضوی ایران میں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تمام ظاہری علوم پر دسترست حاصل تھی، اس نے اخلاق بھی بے مثال تھا، طلبہ کی بات نہایت توجہ اور اطمینان سے سماعت فرماتے اور ان کی دلی کیفیت جان کر اصلاح فرمایا کرتے. لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر بے پناہ اعتماد کرتے اور ہر ایک کا دل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب کھینچا چلا جاتا. انہی خصوصیات کی بنا پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لسان العصر کے لقب سے مشہور تھے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا. صحبت سے متعلق سوال. ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو القاسم بن علی گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، شرط صحبت کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، صحبت میں ہر قسم کی آفات موجود ہیں، کیونکہ صحبت کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا مطلب پورا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. آسائش کے طالب کو صحبت سے تنہائی بہتر ہے. صحبت کی آفتوں سے بچ کر فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی خوشی کو ترک کر دے اور اپنی مشکلات میں خوشی محسوس کرے، یعنی جب بندہ اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر مشکلات اور آزمائش پر صبر کرنا سیکھ جائے تو ایسی صورت میں وہ صحبت سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان سے محض ذاتی مفاد کے لیے تعلق رکھنا بہت بڑی آفت ہے، اور یہ آفت اپنے ساتھ کئی طرح کی باطنی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی اسلامی بھائی سے کوئی ذاتی کام کہا لیکن وہ بر وقت نہ ہو سکا تو یہ عمل بدگمانی کی چنگاری کو ہوا دیتا ہے، جس سے دل میں بغض و کینہ کا لاوا پکنے لگتا ہے، اور یہ لاوا انتقام کی صورت اختیار کر جاتا ہے، لیکن بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اگر کبھی ایسا موقع آئے اور بدگمانی کی چنگاری سلگنے لگے تو اسے حسن زن کے پانی سے فوراً بجھا دیجئے، صبر کیجئے اور عفو و درگزر سے کام لیجئے۔ ضرورت پڑنے پر جو اسلامی بھائی آپ کی مدد نہ کر سکے لیکن کبھی ان پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو انہیں مشکل میں مبتلا دیکھ کر ان کی دستگیری ضرور کیجئے۔ رضا الہی کی خاطر خیر خواہی کرنے سے آپ کے بھی بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا خضر علی السلام سے اکتساب فیض۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلی صلاۃ السلام سے ملاقات کی تین شرطیں ہیں، جس میں یہ تین شرائط نہ ہوں وہ آپ علی نبینا وعلی صلاۃ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا، اگرچہ جنوں ان سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ نمبر 1، وہ سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو۔ نمبر 2، دنیا پر حریص نہ ہو، اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھے تب بھی حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلی صلاۃ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ ہی حسد، اور نہ ہی کسی پر تکبر کرتا ہو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ عامل سنت، حرص دنیا سے کوسو دور اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلی صلاۃ السلام سے نہ صرف ملاقات فرمائی بلکہ آپ علی نبینا وعلی صلاۃ السلام کی صحبت میں رہ کر ظاہری و باطنی علوم حاصل فرمائے، نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلی صلاۃ السلام سے بہت ہی گہری دوستی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، استاد اگر اپنے فن میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق، خوف خدا اور زہد و تقویٰ کا پیکر ہو اور اس کی صحبت فکر آخرت کی یاد دلائے تو یہ خصوصیات یقیناً شاگرد کی تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کا بھی سبب بنتی ہیں، اور یہی تربیت شاگرد کو وہ آفتاب بنا دیتی ہیں جس کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور علم کا نور ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، طلباء ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل میں قوم کی باغ دوڑ یہی سنبھالتے ہیں، اگر ان کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا گہوارہ بن جائے۔ الحمدللہ عز و جل، اس اہمیت کے پیش نظر دعوت اسلامی نے شعبہ تعلیم قائم کیا ہے، جس کے ذریعے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کئی طلبہ و اساتذہ مدنی انعامات پر عمل اور سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی استاد یا طالب علم ہیں اور اپنے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ طریقت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کسی مرشد کامل سے شرف بیعت ضرور حاصل فرمایا کرتے. یوں ظاہر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ باطن کی ترقی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ طریقت نو واسطوں سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیخ کامل کا نام حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ان کے شیخ کا نام حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم حسری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ان کے شیخ کا نام حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, جو مرید تھے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے. وہ مرید تھے حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی کے. ان کی بیعت حضرت سیدنا معروف کرخی سے تھی. وہ حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے. حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیعت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے تھی, اور وہ مرید تھے حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے, جنہیں فیضان طریقت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حاصل ہوا تھا, جن کی پرورش آگوش نبوت میں ہوئی اور جو فیضان رسالت سے فیض یاب ہوئے. تعارف مرشد کامل بزبان مرید کامل. حضرت سینا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کریم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ائمہ متاخرین میں سے زین اوتاد یعنی اوتاد کی زینت شیخ عباد یعنی عبادت گزار بزرگ ہیں. طریقت میں میری ارادت انہی سے ہے. آپ علم تفسیر و روایات کے عالم اور تصوف میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم مشرب تھے. حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم خسری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید, حضرت سرردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مصاحب, اور حضرت ابو حسن بن سالبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر تھے. 60 سال کامل گوشہ نشینی اختیار فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نشانیاں اور براہین بکثرت ہیں, لیکن آپ عام صوفیہ کے رسم و لباس کے پابند نہ تھے. اہل رسوم سے سخت بیزار تھے. میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کسی اور کا روب و دبدبا نہیں دیکھا. توکل کی برکت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مرشد کی صحبت میں رہ کر دانا مرید سیکھتا اور اپنی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہتا ہے. پڑھ کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن مرشد کی اداؤں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر موقع بموقع تصور مرشد کرنے سے اس علم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کی اداؤں کو بغور ملاحظہ فرماتے اور حسب موقع مرشد کے عمل کی حکمت پوچھ کر اسے ذہن نشین فرما لیتے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں, ایک دن میرے مرشد برحق نے بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ فرمایا. بارش کی وجہ سے مجھے کیچڑ میں چلنے میں دشواری ہو رہی تھی, مگر جب میں نے اپنے مرشد کی طرف دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کپڑے اور جوتیاں خشک تھیں. میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اس حیرت انگیز واقعے کی حکمت دریافت کی, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا, ہاں جب سے میں نے توکل کی راہ میں اپنے قصد و ارادے کو ختم کر کے باطن کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کیا ہے, اس وقت سے اللہ عز و جل نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد کی عبادت و ریاضت اور دنیا سے بے رغبتی کی کیا بات ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کے احوال جس خوبصورت انداز میں بیان فرمائے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح اپنے مرشد کی اداؤں کو اپنے ذہن میں نقش فرمایا کرتے تھے. پیر و مرشد کا تصور اور تذکرہ مرید کے لیے مفید ترین ہے کیونکہ یہ بھی نیک بننے کا ایک ذریعہ ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک مرید اپنے مرشد کی ذات میں خود کو گم نہیں کرتا اس کے لیے کامیابی پانا نہایت مشکل ہوتا ہے. تصور مرشد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں مرشد کی محبت بڑھائیے کیونکہ جتنی محبت زیادہ ہوگی تصور مرشد میں اتنی ہی آسانی ہوگی. کاش ہماری سوچ کا محور مرشد کی ذات بن جائے. ان کے ہر ہر انداز عادت اور عمل کو بغور دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرنا ہمارا معمول بن جائے. اس طرح چلنے پھرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے وغیرہ میں مرشد کا انداز اپنانے کا موقع میسر آئے گا اور اس کی برکت سے ہماری بری عادتیں بھی نکلیں گی. فیضان مرشد سے مشکلات آسان ہوں گی اور ہمارا ظاہر و باطن حسن اخلاق کے نور سے منور ہوگا. مرشد کریم کے مدنی پھول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اتنی ہی کثرت سے کرتا ہے. مرشد سے محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرید ان سے ظاہر ہونے والی برکتوں کا خوب تذکرہ کرے اور ان کے ملفوظات کی خوب اشاعت کرے. حضرت سیدہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایناز کتاب کشف المحجوب میں مرشد کے ملفوظات نقل فرمائے ہیں، آپ بھی ملاحظہ کیجئے. نمبر 1، بیکاری کی علامت. حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو کم بولنے اور کم سونے کی تاکید فرماتے. چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں، نیند کے غلبے کے وقت سونا چاہیے اور جب بیدار ہو جاؤ تو بلا وجہ دوبارہ سونے کی کوشش نہ کرو کیونکہ یہ مرید کے لیے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے. نمبر 2، ایک دن کی زندگی. حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں. مرشد نے دستگیری فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی براہ راست دستگیری بھی فرمائی. چنانچہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں وضو کرتے وقت آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا. میرے دل میں خیال گزرا کہ جب تمام کام قسمت و تقدیر پر منحصر ہیں تو آزاد لوگ کیوں کرامت یعنی عزت کی خواہش میں مرشد کے غلام بنے پھرتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے فرزند، جو خیالات تمہارے دل میں گزرے ہیں میں نے جان لیے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حکم کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے. جب اللہ عز و جل کسی سپاہی کے بیٹے کو تاج و تخت عطا فرماتا ہے تو وہ اسے توبہ کی توفیق دے کر کسی دوست و محبوب کی خدمت کی سعادت عطا فرماتا ہے تاکہ یہ خدمت اس کی کرامت یعنی عزت کا سبب بنے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ پیر و مرشد نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیسی دستگیری فرمائی. اس حکایت سے یہ مدنی پھول بھی حاصل ہوا کہ مرشد کی بارگاہ میں مرید کو ہمیشہ شفقت کا طالب رہنا چاہیے اور اگر مرید بزن ہو کر پیر پر اعتراض کرتا پھرے تو یہ بدگمانی اور اعتراض اسے نعمت الہی سے محروم کر دینے کے لیے کافی ہے. لہذا جتنا بھی بڑا مقام و منصب حاصل ہو اسے پیر ہی کی عطا سمجھنا چاہیے. صدا پیر و مرشد رہیں مجھ سے راضی، کبھی بھی نہ ہوں یہ خفایا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد کی آخری نصیحت. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب مرشد کے وصال کے وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرسکون زندگی گزارنے کا یہ مدنی پھول آپ کی جانب بڑھایا. یاد رکھیے ہر جگہ اور ہر حال اللہ عز و جل کا پیدا کردہ ہے، خواہ نیک ہو یا بد. ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی پیدا کردہ کسی بھی چیز سے خصومت یعنی عداوت و دشمنی نہ رکھیں، اور نہ ہی کسی کی جانب سے ملنے والے رنج و غم کو دل میں جگہ دیں. سبحان اللہ عز و جل. آپ رحمت اللہ تعالی نے کس قدر خوبصورت مدنی پھول عطا فرمایا کہ کسی کے لیے اگر ہم اپنے دل میں نفرت کے بچھو پالتے رہیں گے تو ان کا زہر بغض و کینہ، عداوت و دشمنی اور بدگمانی کی صورت میں دماغ پر حاوی ہو کر اخلاق و کردار میں بگاڑ پیدا کر دے گا. یوں ہماری زبان غیبت و چغلی وغیرہ کے شعلے اگلے گی. معلوم ہوا کہ کسی کے لیے بھی دل میں معمولی نفرت کو جگہ دینا کس قدر مہلک اور تباہ کن ہے. لہذا آپ بھی اپنے دل میں مسلمان کے لیے محبت پیدا کیجئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان سے تکلیف پہنچے یا شکر رنجی پیدا ہو ہی جائے تو صبر کیجئے، اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے. اس کی برکت سے ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے اس اسلامی بھائی کے دل میں آپ کی قدر مزید بڑھ جائے گی. تمہیں معلوم کیا بھائی خدا کا کون ہے مقبول، کسی سنی کو مت دیکھو کبھی بھی تم حقارت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیر و سیاحت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی زیارت اور مزارت اولیاء سے استفادے کی غرض سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا ایسا مجاہدہ ہے جو مشاہدے کی دولت سے نوازتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مجاہدہ بھی حد کمال کو پہنچا دیا. تقریباً تمام عالم اسلام کی سیاحت اور وقت کے اعظم مشائخ و صوفیہ سے اکتساب فیض کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شام، عراق، بغداد، آذربائیجان، طبرستان، کرمان، خراسان، ماوراءالنہر نہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر فرمایا، اور بزرگوں سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. سفر وسیلہ ظفر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک کامیاب مبلغ کے لیے وسیع علم، فکر و نظر کی پختگی اور انسانی طبیعت کا گہرا مطالعہ نہایت ہی ضروری ہے. وسعت علم اور سوچ و فکر میں پختگی تو اساتذہ کی تربیت اور ذاتی مطالعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انسانی طبیعت کے گہرے مطالعے کے لیے سفر اور کثیر لوگوں سے ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہ مطالعہ جہاں مبلغ کے تجربے میں اضافہ کرتا ہے وہیں اس کی گفتگو کو مؤثر اور پر دلیل بھی بنا دیتا ہے، اور اس سفر کی بدولت مبلغ کو اپنی ذات میں خوف خدا اور تکالیف و مشکلات برداشت کر کے صبر و شکر وغیرہ جیسے اوصاف پیدا کرنے کا موقع میسر آتا ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی ملکوں کا سفر فرمایا اور بہت سارے تجربات حاصل کیے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سفر کی دو حکایات ملاحظہ کیجئے. نمبر ون، بھوکے شیر کا ایثار. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ احمد حماد سرخسی علیہ رحمت اللہ القوی سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو کہنے لگے، ایک بار میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے روانہ ہوا. دوران سفر جنگل میں ایک بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر کے گرا دیا، اور پھر بلند ٹیلے پر چڑھ کر ڈکارنے لگا. اس کی آواز سنتے ہی بہت سارے درندے اکٹھے ہو گئے. شیر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیرا پھاڑا، مگر خود کچھ نہ کھایا بلکہ دوبارہ ٹیلے پر جا بیٹھا. جمع شدہ درندے اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر چلتے بنے. باقی ماندہ گوشت کھانے کے لیے شیر قریب آیا کہ ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ شیر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ لومڑی حسب ضرورت کھا کر جب جا چکی تب شیر نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا۔ میں دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اچانک شیر نے میرا رخ کیا اور بزبان فصیح بولا، احمد، ایک لقمہ کا ایثار تو کتوں کا کام ہے، مردان راہ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس انوکھے واقعے سے متاثر ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے اللہ عز و جل سے لو لگا لی۔ کھانے کے لیے جینا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، اپنی مایناز تصنیف فیضان سنت جلد اول صفحہ 736 پر فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نفس کو مارنا بہت ہی مشکل امر ہے، بس کسی طرح اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس جو کہے اس کا الٹ کیا جائے، مثلاً وہ اچھے اچھے کھانوں، چٹپٹے چٹخاروں کا مشورہ دے یا ڈٹ کر کھانے کی ترغیب دلائے، اس وقت اس کی نہ مانے، صرف حسب ضرورت ہی کھائے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بھوک صدیقین کی غذا اور مریدوں کی راہ سلوک ہے، پہلے لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، مگر تم کھانے کے لیے زندہ ہو۔ نمبر 2، دل کی بات جان لی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 419 پر تحریر فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم تین احباب حضرت سیدنا شیخ ابن معلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے رملہ نامی گاؤں کی طرف چلے۔ راستے میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں رکھ لے۔ میں نے یہ مراد رکھی کہ مجھے حضرت سیدنا شیخ ابن معلا رحمت اللہ تعالی علیہ سے حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کی مناجات اور اشعار درکار ہیں۔ دوسرے نے یہ مراد طے کی کہ مجھے تلی کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے۔ تیسرے نے کہا، مجھے حلوہ صابونی کھانے کی خواہش ہے۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار اور مناجات لکھوا کر میرے لیے تیار رکھے تھے، جو مجھے عطا فرما دیے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کی تلی کی تکلیف دور ہو گئی۔ تیسرے سے فرمایا، صابونی حلوہ شاہی درباروں کی غذا ہے، مگر آپ نے لباس صوفیہ پہن رکھا ہے، دو میں سے ایک چیز اختیار کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء اللہ لوگوں کے دلوں کے احوال جان لیتے ہیں۔ جبھی تو حضرت سیدنا شیخ ابن معلا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر پوچھے حضور داتا گنج بخش حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے احباب کی دلی مرادیں بیان کر دیں، اور دو کی مرادیں پوری فرما کر تیسرے کو اصلاح کا مدنی پھول عنایت فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی علماء کی بارگاہ میں حاضری ہو تو زبان سنبھالنی چاہیے، اور جب اللہ عز و جل کے ولی کی بارگاہ میں حاضری ہو تو دل سنبھالنا چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نقل کردہ حکایت ملاحظہ کیجئے۔ مرشد سے بد اعتقادی کے سبب چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید کچھ بد اعتقاد ہو گیا اور سمجھا کہ اسے بھی مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے، اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی۔ لہذا وہ خاموشی سے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی بارگاہ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ پھر ایک دن یہ دیکھنے اور آزمانے آیا کہ کیا حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کے دل کے خیالات سے آگاہ ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما لی۔ چنانچہ جب وہ مرید آیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال پوچھا، جس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، کیسا جواب چاہتا ہے، لفظوں میں یا معنوں میں؟ بولا، دونوں طرح۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر لفظوں میں جواب چاہتا ہے تو سن، اگر مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزما اور پرکھ لیتا تو تجھے مجھے آزمانے کی ضرورت پیش نہ آتی اور نہ ہی تو یہاں مجھے آزمانے آتا، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ یہ فرمانا تھا کہ اس مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ آہوزاری کرتے ہوئے عرض گزار ہوا، حضور یقین کی راحت میرے دل سے جاتی رہی ہے، پھر توبہ کی اور فضول باتوں پر بھی ندامت کا اظہار کیا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کے ولی والیان اسرار الہی ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ضرب کی برداشت نہیں۔ 20 سال مسلسل قیام فرمانے والے بزرگ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں خراسان کے ایک قصبہ پہنچا جسے کمند کہتے ہیں، وہاں حضرت ادیب کمندی رحمت اللہ تعالی علیہ نامی ایک مشہور بزرگ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 20 سال برابر قیام میں رہے، تشہد نماز کے سوا کبھی نہ بیٹھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ابھی میرا وہ درجہ نہیں کہ حضور حق کا مشاہدہ بیٹھ کر کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ داتا صاحب اور حاضری مزارات، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات و مصائب سے نجات ملتی، اور خاص اس نظریے سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے مزارات پر جانا بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی معمول تھا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے مزارات پر حاضری دیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزارات پر حاضری کے متعلق اپنے کئی واقعات اپنی مشہور و معروف کتاب کشف محجوب میں درج کیے ہیں، چند واقعات ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر تھے، وہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بحالت خواب تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی۔ مزید فرماتے ہیں، ایک بار مجھے ایک دینی مشکل درپیش ہوئی، میں نے اس کے حل کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل آئی تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں۔ اسی نیت سے 3 ماہ تک مزار مبارک پر چلا کشی کی تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ حضرت ابو العباس قاسم بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آج تک ان کا مزار مروہ میں موجود ہے اور بہت مشہور و معروف ہے، لوگ وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات حل کرنے کے لیے ان سے طالب امداد ہوتے ہیں اور ان کی امداد کی جاتی ہے۔ یہ بات بہت مجرب یعنی کئی بار کی آزمائی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اولیاء کرام حیات ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نہ صرف مزارات پر جانا باعث برکت ہے بلکہ وہاں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ سب صاحب مزار ہی کا فیضان ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کا یہ فیض کیسے مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی رب کائنات عز و جل کی عنایات سے مزارات میں نہ صرف حیات ہوتے ہیں بلکہ زائرین کی ہدایت و عیانت یعنی مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء، اولیاء اور شہداء کے اجسام قبروں میں بھی نہ تو متغیر ہوتے ہیں اور نہ ہی بوسیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے جسموں کو اس خرابی سے جو گوشت کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے محفوظ رکھا ہے۔ مصنف کتب کثیرہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ بدترین مخلوق بھی پیدا ہو چکی ہے جو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانے والے اولیاء اللہ سے استمداد اور استعانت کی منکر ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں مگر لوگوں کو اس کا شعور نہیں، وہ یعنی بدترین مخلوق اولیاء کرام کی جانب متوجہ رہنے والوں کو مشرک سمجھ کر بت پرستوں جیسا قرار دیتے ہیں اور بہت سی خرافات بک دیتے ہیں، انہیں اس کی حقیقت کا کچھ علم نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری قبولیت دعا کے لیے بے حد مجرب ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جن سے حیات میں مدد طلب کی جا سکتی ہے ان تمام سے بعد وفات بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ مشائخ عظام رحمہم اللہ تعالی کا فرمان ہے، چار بزرگ وہ ہیں جو اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جیسے اپنی زندگی میں تصرف فرمایا کرتے تھے، وہ وفات پانے کے بعد حیات سے کئی گنا زیادہ تصرف فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما اور دو ان کے علاوہ ہیں، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں یعنی حیات و ممات میں اصلاً کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حاضری مزارات برکت کا سبب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان جلیل القدر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کی تصریحات سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام، شہداء عظام اور اولیاء رب سلام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سب اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں، اسی لیے صرف عوام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اور فضلاء کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ آئیے اس بارے میں چار ایمان افروز اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر ون، چنانچہ اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فقہ حنبلی کے پیروکار شیخ امام ابو علی حسن بن ابراہیم خلال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ عز و جل میری مشکل کو آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر ٹو، جبکہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دو رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت جلد پوری کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست بھی تھا، میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر حاضری دی، تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا، پھر اپنی حاجت بیان کی۔ جو ہی میں وہاں سے واپس آیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی۔ نمبر 4، جلیل القدر محدث حضرت علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری تریاق اور مجرب عمل ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محمد زہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری قضائے حاجات کے لیے مجرب ہے، اور جو کوئی ان کے مزار کے پاس 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے پھر اللہ عز و جل سے سوال کرے تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکز الاولیاء لاہور تشریف آوری۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد عبادت و ریاضت کی، رضا الہی کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مصائب و مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنے وقت کے جلیل القدر علماء مشائخ سے اکتساب فیض کیا، بالآخر اللہ عز و جل کے فضل سے آپ کی معرفت کی تکمیل ہوئی۔ حضرت احمد حماد سرخسی اور حضرت ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالی علیہما کو ساتھ لے کر 3 افراد کے قافلے کی صورت میں مرکز الاولیاء لاہور کی طرف چل دیے اور ان کٹھن راستوں سے ہو کر یہاں تشریف لائے اور بیرون بھاٹی دروازہ قیام فرمایا۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے اس شہر کو نور اسلام سے روشن فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے مرکز الاولیاء لاہور کو پاک و ہند کے تمام شہروں کا قطب قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس شہر کی برکت پورے ہند میں پھیلی ہوئی ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے اسلام کا قلعہ بن گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق، حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی۔ لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قیام کی مدت تقریباً 30 سال سے زائد ہے۔ اس تمام عرصے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز نیکی کی دعوت میں مشغول رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے داغ سیرت، دلکش گفتگو، پر نور شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے علم و حکمت سے بھرپور ملفوظات لوگوں کو کفر اور گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں مسجد کا سنگ بنیاد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مساجد کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے اور مسلمان یہاں انفرادی و اجتماعی طور پر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ مساجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، خیال رہے کہ مسجد آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مسجد تعمیر کرنا، نمبر دو اس میں اضافہ کرنا، نمبر تری اسے وسیع کرنا، نمبر چار اس کی مرمت کرنا، نمبر پانچ اس میں چٹائیاں فرش و فروش بچھانا، نمبر چھ اس کی قلعی چونا کرنا، نمبر سات اس میں روشنی و زینت کرنا، نمبر آٹھ اس میں نماز و تلاوت قرآن کرنا، نمبر نو اس میں دینی مدارس قائم کرنا، نمبر دس وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر جانا آنا رہنا، نمبر گیارہ وہاں اذان و تکبیر کہنا، امامت کرنا۔ مزید فرماتے ہیں، مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں با جماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قیامگاہ بیرون بھاٹی دروازہ کے پاس ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور نہ صرف مالی طور پر مدد فرمائی بلکہ اس کی تعمیر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت و لگن سے اس کی تعمیر میں پیش پیش رہے۔ مسجد بھرو تحریک، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ نے اپنے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کی تکمیل کے لیے ہر وہ کام کیا جو مخلوق کو خالق حقیقی سے قریب کر دے۔ آپ دامن برکاتہم العالیہ نے انفرادی اصلاح کی کوشش کے لیے جو مدنی انعامات کا گلدستہ پیش کیا اس میں اچھی اچھی نیتوں کے بعد سب سے پہلے جو مدنی انعام ذکر کیا وہ یہ ہے، کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا فرمائی؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کے اس عطا کردہ مدنی نام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور مساجد سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ آپ دامن برکاتہم العالیہ نے اللہ عز و جل کے مذکورہ فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے مجلس خدام المساجد بنائی، جس کا کام شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس خواب کی تکمیل ہے کہ اے کاش ہماری مساجد آباد ہو جائیں، ان کی رونقیں پلٹ آئیں اور خالق و مخلوق کے درمیان نفس و شیطان کی وجہ سے جو دوری پیدا ہو چکی ہے وہ قرب میں بدل جائے۔ مجلس خدام المساجد پرانی مساجد آباد کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نئی مساجد کی تعمیر کے لیے بھی ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مساجد کی تعمیرات اور ان کو آباد کرنے کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ مسجدیں آباد ہوں اور سنتیں بھی عام ہوں، فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا۔ مرکز الاولیاء لاہور سے کعبہ دکھا دیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لاتے ہی اپنی قیامگاہ کے ساتھ جو مسجد تعمیر کروائی، اس مسجد کی محراب دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف کو زیادہ مائل تھی، لہذا مرکز الاولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کے تحت صاحب فتاوی فیض الرسول حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا خود اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ درمیان میں ہزاروں حجابات ہونے کے باوجود کعبہ معظمہ کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نائب حاکم داتا علی حجویری کے قدموں میں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں مرکز الاولیاء لاہور کا نائب حاکم رائے راجو دل میں اسلام کے خلاف بڑی عداوت رکھتا تھا، مگر بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آتا۔ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کی تو آپ نے اللہ عز و جل سے اس کی سخت دلی کو نرمی میں بدلنے کی دعا کی۔ اللہ عز و جل کے ولی کی دعا قبول ہوئی اور اس نے آپ کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا اور ساری عمر داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے عالی شان دربار کا ہو کر رہ گیا۔ اپنی ساری زندگی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ فیضان داتا اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوا، یہاں تک کہ آج تک ان کی اولاد درگاہ اور مسجد کی دیکھ بھال اور خدمت کے فرائض میں مصروف ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے رائے راجو کو شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا جو آگے چل کر نامور بزرگ اور آج تک عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کا مزار بھی درگاہ شریف میں موجود ہے۔ کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو، فیض کا دریا بہا دو سرورا داتا پیا۔ شب و روز کے معاملات، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دن میں تدریس فرماتے اور رات میں حق کے متلاشی افراد کو تلقین فرماتے، جس کی بدولت ہزاروں بے علم فیضان علم سے سیراب ہو کر عالم اور ہزاروں کفار مسلمان ہوئے، ہزاروں گمراہ راہ راست پر آئے، ہزاروں دیوانے دولت عقل اور دانشوری سے سرفراز ہوئے، ہزاروں ناقص کامل ہوئے۔ دور دور سے علماء و مشائخ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے من کی مراد پاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شب و روز کے معاملات دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ذات کو نیکی کی دعوت اور اشاعت علم دین کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کی کشش، اخلاص کی چاشنی اور علم کا نور مخلوق خدا کو آپ کی جانب کھینچ لاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آنے والا من کی مرادیں پاتا اور علم و حکمت کے موتی اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاتا۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ کو فیضان داتا علی حجویری کی بدولت وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ آپ دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں بھی آ کر کئی لوگوں نے اسلام کی نعمت حاصل کی، ہزاروں نے گناہوں سے توبہ کی اور کئی ایک نے تو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ آپ دامت برکاتم العالیہ کے بیانات، مدنی مذاکروں اور تصنیفات نے معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی دینی خدمات کا اعتراف عوام و خواص کے ہر طبقے نے کیا ہے۔ آفتاب کی طرح روشن ان خدمات کو دیکھ کر دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے مظہر ہیں۔ باطنی امراض کے نام بدل دینا دھوکا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں جب لوگوں نے باطنی امراض کے نام بدل کر خود کو دھوکا دینا شروع کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خود فریبی کا تذکرہ یوں فرمایا، اللہ عز و جل نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ جس میں لوگوں نے حرص کا نام شریعت، تکبر و حب جاہ کی طلب کا نام عزت و علم، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، ہزیان تباہ کا نام معرفت، نفسانی باتوں اور دل کی حرکت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، بے دینی اور زندقہ کا نام فنا، اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ کہیں ہم ان امراض میں مبتلا تو نہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جس طرح ظاہری بیماریوں کو نیا نام دینے سے ہلاکت خیزی میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طرح باطنی بیماریوں کا نام بدل دینا بھی حماقت ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنی باطنی بیماریوں کو چھپانے کے لیے نام بدل دیتے ہیں، مثلاً کبھی تو جہالت کو علم کہہ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو علمی تکرار کا نام دیتے ہیں، یوں وہ شیطان کے ان ہتھیاروں کے ذریعے خوش فہمی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے ارد گرد رہنے والے خوش آمدی ان ناجائز و حرام کاموں پر اچھا اچھا کی زہریلے کیلے لگا کر مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ یوں حب جا، تکبر، ریاکاری، خود پسندی جیسی کئی بیماریاں دل میں ناسور بن جاتی ہیں۔ اگر آپ ان باطنی بیماریوں کی پہچان اور ان سے بچنے کے طریقے جاننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور علم دین کا نور ہمارے ظاہر و باطن کو روشن کر دے گا، اور ہمارے لیے اپنے عیوب پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ آپ کی تصانیف، اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علوم ظاہری اور باطنی سے نوازا تھا، اور دین اسلام کے بہت سے اسرار و رموز کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول علم کے لیے جو سفر اختیار فرمائے، ان سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کثیر مشاہدات حاصل ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے کئی گراں قدر یعنی قیمتی کتب تصنیف فرمائی، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 منہاج الدین، نمبر 2 دیوان، نمبر 3 اسرار الخرق والمؤنات، نمبر 4 کتاب البیان لأہل العیان، نمبر 5 بحر القلوب، نمبر 6 الریاع بحقوق اللہ، نمبر 7 کتاب فنا و بقا، نمبر 8 شرح کلام منصور حلاج، نمبر 9 ایمان۔ مگر افسوس، فی زمانہ آپ کی کتابوں میں سے صرف کشف المحجوب ہی با آسانی دستیاب ہے۔ دیوان اپنے نام منسوب کرنے والے کا انجام، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عربی اشعار پر مشتمل ایک مکمل دیوان مرتب فرمایا تھا، جسے ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مانگ کر لے گیا اور اس پورے دیوان کو اپنے نام سے منسوب کر لیا۔ ولی کامل کی ایسی دل آزاری کے سبب وہ بے ایمان ہو کر مرا، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے برے خاتمے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرا دیوان لے گیا تھا بے ایمان دنیا سے گیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ گناہوں سے نجات پانے اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ داتا علی حجویری نے دستگیری فرمائی، اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی اور خیر خواہی میں مشغولیت دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے، کیونکہ کسی مسلمان کی مدد کرنے والے پر رحمت الہی جھوم جھوم کر برستی ہے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے رفیق تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی بارگاہ میں ان امور سے متعلق استفسار فرمایا۔ نمبر 1 طریق تصوف کی حقیقت، نمبر ٹو، مقامات صوفیہ کی کیفیت. نمبر تھری، صوفیہ کے عقائد کی وضاحت. نمبر فور، صوفیہ کے رموز و اشارات. نمبر فائیو، دلوں میں محبت الہی کے ظہور کی کیفیت. نمبر سکس، محبت الہی کی معرفت میں رکاوٹ بننے والے عقلی اور نفسانی حجابات. نمبر سیون، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے. چنانچہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان تمام باتوں کا تفصیلی جواب دینے کے لیے کشف المحجوب کے نام سے عظیم الشان کتاب تصنیف فرمائی. کشف المحجوب علمی وسوق اور حیرت انگیز حافظے کا شاہکار. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی بھی موضوع پر کچھ تحریر کرنے سے قبل مصنف یا مؤلف کو وسیع مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور دوران تصنیف بھی مطالعے سے حاصل ہونے والے مدنی پھول اپنی تصنیف یا تالیف میں شامل کرنے کے لیے بارہا کتب کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ان دشوار گزار اور کٹھن مراحل کے بعد ہی کوئی کتاب منظر عام پر آتی ہے، لیکن کشف المحجوب کے مراحل تصنیف ہی جدا گانا رہے، کیونکہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تمام کتب غزنی میں رہ گئی تھیں. اس لیے دوران تصنیف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی کتاب موجود نہ تھی، لیکن ان کے مضامین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حافظے کی بنیاد پر کتاب اللما اور رسالۃ الکشیریہ اور طبقات الصوفیہ وغیرہ جیسی کم و بیش 22 کتب تصوف کے جا بجا اقتباسات تحریر فرمائے ہیں. ان کے علاوہ 236 آیات، 134 احادیث اور 300 سے زائد اشعار اور بزرگان دین کے اقوال نقل فرمائے ہیں. اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو بھی ان صفحات میں محفوظ فرما دیا ہے. ایک اندازے کے مطابق کشف المحجوب میں کم و بیش 100,000 الفاظ ہیں جن میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نفس و شیطان کے ایسے دھوکوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن کے ذریعے نفس و شیطان انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا دیتے ہیں. حکایات اور نصیحت آموز کلمات کے ذریعے صبر و قناعت اور صدق و اخلاص جیسے حسین اخلاق اپنانے پر ابھارا ہے. کتب دستیاب نہ ہونے کے باوجود اس قدر اہم مستند اور محققانہ تصنیف کا منظر عام پر آ جانا در حقیقت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی علوم پر دسترس اور حیرت انگیز قوت حافظہ کی واضح دلیل ہے. اہل علم کا اعتراف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب وہ لازوال تصنیف ہے جس میں بیک وقت کئی علوم کا خزانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مبارک کتاب صدیوں سے اہل علم کی توجہ کا مرکز رہی ہے. مثلا نمبر ون، حضرت سیدنا فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار اپنی شہرہ آفاق کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو حازم مکی رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ جیسے 8 بزرگوں کا تذکرہ کے لیے کشف المحجوب سے استفادہ کیا. نمبر ٹو، حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نفحات الانس میں اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، کشف المحجوب اس فن میں مشہور کتابوں میں سے ہے جس میں بہت سے لطائف و حقائق جمع ہیں. نمبر تھری، مخدوم بہار حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں کشف المحجوب کے اقتباسات کو بطور سند نقل فرمایا. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد بخاری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جسے پیر نہ ملتا ہو وہ اس کتاب یعنی کشف المحجوب کا مطالعہ کرے تو پیر مل جائے گا. حضرت علامہ فقیر محمد جہلمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری اولیاء متقدمین میں سے جامع علوم، ظاہری و باطنی، عابد و زاہد، متقی، مظہر خوارق و کرامت اور حنفی المذہب تھے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا۔ ایک غیر مسلم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی شعرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کی تعریف یوں کرتا ہے، اس بزرگ نے عربی و فارسی میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، چنانچہ کتاب کشف المحجوب بزبان فارسی تصوف کے علم میں ایسی لکھی ہے کہ اس کا ثانی روئے زمین پر نہیں ہے۔ جرمن مستشرقہ ڈاکٹر این میری شمل کشف المحجوب کے بارے میں لکھتی ہے، ان کی کتاب کشف المحجوب ابتدائی صوفیانہ نظریات اور اعمال کا ایک اہم ماخذ ہے اور فارسی زبان میں تحریر شدہ تصوف کی اولین نظریاتی کتب میں سے ایک ہے۔ داتا علی حجویری حنفی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حنفی المذہب تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کشف المحجوب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی نہایت تعظیم کے ساتھ اس طرح تحریر فرمایا، امام و مقتدائے سنیاں، شرف فقہا، عز علماء، ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت الخزاز رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک خواب کا ذکر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی امام آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر حاضر ہوا، وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں کو بوسا دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت و استعجاب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں ہمیں امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان معلوم ہوئی، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ جبھی تو خواب میں سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ یہ تو خواب کا عالم تھا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ عز و جل کی عطا سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی نے اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم غیب کے ذریعے جانتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں تین اقوال مذکور ہیں. نمبر 1، شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں. نمبر 2، آپ کو علم غیب کی وہ باتیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. نمبر 3، آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمایا اور منافقین کے مکر و فریب آپ کو بتا دیے. ایک اور مقام پر رسولوں کو علم غیب عطا کیے جانے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غیوب کے علوم عطا فرمائے اور غیوب کے علم آپ کا معجزہ ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیت مبارکہ کے علاوہ بے شمار ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے قیامت تک ہونے والے واقعات کے ساتھ ساتھ مستقبل میں پیدا ہونے والے فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا اور ہمیں ان سے بچنے کی ترغیب بھی دلائی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے. اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا. مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ عز و جل کو ان سے کچھ کام نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ گفتگو سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب معلوم ہوا، وہیں ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کے بارے میں بھی علم ہوا اور کہ قرب قیامت میں لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہمارا کمایا ہوا مال حلال ہے یا حرام. اس دور میں دین پر قائم رہنا انتہائی دشوار ہوگا. مساجد میں دنیاوی باتیں ہوں گی. اگر ہم غور کریں تو جو علامات قیامت ذکر کی گئی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں. آج بدقسمتی سے لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دھن کمانے کی دھن میں مگن ہیں. یاد رکھیے، اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بے جا خواہشات پوری کرنے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے ہمارے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر کے ہماری پکڑ کا باعث بن جائیں. اسی طرح دوسری نشانی کہ دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا. حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جاوے گا. فی زمانہ یہ علامت بھی ہمارے معاشرے میں پائی جانے لگی ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرے، اپنے چہرے پر داڑھی شریف سجا لے یا فیشن پرستی کو چھوڑ کر سنت کے مطابق مدنی یعنی اسلامی لباس اپنا لے، تو بسا اوقات ایسے مسلمان کو معاذ اللہ عز و جل طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر تان و تشنی کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ اگر وہ تب بھی نہ مانے تو بعض اوقات اس بیچارے کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر خوب مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ اپنے اس فعل سے توبہ کریں اور دین سے محبت کا جذبہ پانے، سنتوں کی طرف رغبت بڑھانے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ اسلامی بھائیوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں اپنانے اور تہجد، اشراق و چاشت اور عوابین وغیرہ نوافل کی عادت بنانے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، کیونکہ فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ عز و جل کا محبوب و مقرب بن جاتا ہے۔ چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلہ میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالی حلول سے پاک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علی نبینا والی صلاۃ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی، حضرت آصف برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے۔ یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو طاقت اولیاء کے منکر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باطنی طہارت کا طریقہ، حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا یہ طریقہ بیان فرماتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھوئے تو اس کے ساتھ ہی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے، جب ناک میں پانی ڈالے تو خواہشات کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے، جب منہ دھوئے تو تمام نفسانی خواہشات سے منہ پھیر لے اور حق کی جانب متوجہ ہو، جب کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے تو اپنے نصیبوں سے علیحدہ ہو جائے، جب سر کا مساح کرے تو اپنے کام کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دے، جب پاؤں دھوئے تو تمام ممنوع راستوں پر چلنے سے باز رہنے کی نیت کرے۔ جیسی صحبت ویسی خصلت، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے، اور جس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے وہ انہی کی خصلت و عادت اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ باز ایک پرندہ آدمی کی صحبت میں رہ کر مانوس ہو جاتا ہے، طوطی آدمی کے سکھانے سے بولنے لگتی ہے، گھوڑا اپنی خصلت ترک کر کے مطیع بن جاتا ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر و غلبہ ہوتا ہے اور یہ کس طرح عادتوں کو بدل دیتی ہے۔ یہی حال تمام صحبتوں کا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایسے اسلامی بھائی کی صحبت اختیار کی جائے جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو، یعنی دوستی میں دنیاوی اغراض نہیں بلکہ اخروی امور پیش نظر ہوں۔ لیکن افسوس، اب ایسے دوستوں کی تلاش نہیں کی جاتی الا ماشاء اللہ۔ اب دوست ایسے کو بنایا جاتا ہے جو خوبصورت ہو، مالدار ہو، یا پھر کوئی عہدے دار ہو، یا اس کی باتوں میں لطف آتا ہے، یا وہ مزاحیہ ہے۔ کسی کو دوست بناتے وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ آخرت کے معاملات میں یہ میرے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا، جبکہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام ایسے دوست بنانا پسند کرتے جو عیوب کی نشاندہی کرے۔ اچھی اچھی نیتوں کی ترغیب۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مایا ناز تالیف نیکی کی دعوت کے صفحہ 92 پر نیت کی یہ تعریف نقل فرمائی ہے، نیت لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے اچھی اچھی نیتوں سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ہر کام شروع کرنے سے قبل کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ اگر کام میں کچھ خلل واقع ہو یا وہ کام بخیر و خوبی انجام تک نہ پہنچے تو اس میں انسان معذور ہے، لیکن نیت اس کو کرنے اور انجام تک پہنچانے کی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک شخص سارے دن کا بھوکا ہے مگر اس نے روزے کی نیت نہیں کی، اور ایک شخص نے روزے کی نیت سے بھوک برداشت کی ہے، ان دونوں میں سے آخری شخص ثواب کا مستحق ہوگا۔ تحصیل علم ضروری کیوں؟ علم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، تصوف کی جڑ قوی اور شاخ میوہ دار ہے، مگر اس جڑ کو علم کے چشمے سے پانی ملنا چاہیے، اس لیے کہ سب بزرگان تصوف اہل علم ہی ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ داتا علی حجویری کے ملفوظات۔ حضرت سیدہ داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی تصوف کے اعلی مرتبے پر فائز، عشق حقیقی سے سرشار، فنا فی اللہ بزرگ تھے، اس لیے آپ کی گفتگو کے ہر پہلو میں رضائی الہی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد و اعمال کی اصلاح سے متعلق مدنی پھول نظر آتے ہیں۔ ان میں سے چند اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 2، طالب علم کے لیے لازم ہے با عمل بننے کے لیے علم حاصل کرے۔ نمبر 3، طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ عز و جل میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھنے والا ہے۔ نمبر 4، لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے۔ نمبر 5، باطل پر رضا مندی بھی باطل ہے، غصے کی حالت میں حق و صداقت کا چلا جانا بھی باطل ہے، اور کامل مومن کبھی بھی باطل اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 6، آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ 7 جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی، اور جسے اپنا وجود پسند آیا اللہ عز و جل اسے پسند نہیں کرتا. 8 برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے. اگر بندے میں بھلائی اور نیکی ہو تو نیکوں کی صحبت میں رہنا پسند کرے گا. 9 عمل کی روح اخلاص ہے. جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے، اسی طرح اخلاص بغیر عمل کے محض غبار ہے. 10 صرف علم پر قناعت کرنے والا عالم نہیں، عمل کی برکت سے علم فائدہ دیتا ہے، لہذا کبھی بھی علم کو عمل سے جدا نہیں کرنا چاہیے. 11 زندگی یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے. 12 جو شخص فقہی معاملات میں محتاط نہ ہو، پرہیزگاری کے بغیر علم فقہ حاصل کرے اور رخصتوں اور تاویلوں کے پیچھے لگ کر شبہات میں پڑے، ائمہ کی تقلید چھوڑ کر خود مجتہد بن بیٹھے، تو ایسا شخص جلد ہی فسق میں مبتلا ہو جائے گا. دراصل یہ باتیں دل کی غفلت کے سبب پیدا ہوتی ہیں. 13 فقیر وہ ہے جس کا ضمیر نفسانی خواہشات سے محفوظ رہے، نفس کی چالوں سے ہوشیار رہ کر اپنے معبود حقیقی کے فرائض کما حقہ ادا کرے، اور اس قدر ہوشیار رہے کہ جو اسرار باطنی اس پر منکشف ہوں ان کو ظاہر نہ ہونے دے، اور کبھی بھی اپنی باطنی کیفیات کو زبان پر نہ آنے دے. 14 اللہ عز و جل کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صحبت دل و جان کے عوض بھی میسر ہو تب بھی سستی ہے، کیونکہ ان کا طریق عمل برگزیدہ اور تمام عالم سے علیحدہ ہے. ان کی برکت سے انسان مقاصد دارین حاصل کرتا ہے. 15 جب غافلوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مصیبت الحمدللہ عز و جل مال پر ٹل گئی، جان و تن اس آفت سے محفوظ رہے. جب کوئی آزمائش اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل تن پر ٹل گئی، دل اس سے محفوظ رہا. 16 دینی و دنیاوی تمام امور کی زینت ادب ہے، اور مخلوقات کو ہر مقام پر ادب کی ضرورت ہے. جس میں مروت و ادب نہیں اس میں متابعت سنت نہیں ہو سکتی، اور جس میں متابعت سنت نہ ہو وہ رعایت عزت نہیں کر سکتا. 17 آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ادب کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادب کی چند اقسام ہیں. 1 اللہ عز و جل کے معاملے میں ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو بے ادبی سے محفوظ رکھے اور اس طرح رہے جس طرح دربار شاہی میں رہتے ہیں. 2 باہمی کاروباری معاملات میں ادب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی صرف سچ بولے، اور جو اپنے حق میں خلاف جانے وہ زبان پر نہ لائے، کم کھائے تاکہ قضاء حاجت کی کم ضرورت ہو، اپنے اس عضو کو نہ دیکھے جو غیر کو دیکھنا جائز نہ ہو. 3 صحبت خلق میں ادب یہ ہے کہ سفر و حضر میں خلق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. 18 بندہ آفات دنیا میں تدبر و تفکر کرے کہ دنیا بے وفا ہے اور یہ جگہ خالص فنا ہے، اس سے دل خالی کر کے یکسو ہو، مگر یہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہو سکتا. 19 دنیا سرائے فساق و فجار یعنی گناہگاروں کا مقام ہے، اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے. 20 بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل زکی یعنی ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے. وفات و مدفن. حضرت سینا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا، دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا اور اپنے مریدین و محبین کی دینی و دنیاوی حاجتوں کو پورا کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پرملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 سفر المظفر 465 کو ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار منبع انوار و تجلیات مرکز الاولیاء لاہور پاکستان میں بھاٹی دروازے کے بیرونی حصے میں ہے. اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کو تقریباً 900 سال کا طویل عرصہ بیت گیا. آج بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار فائض الانوار میں رہ کر اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی فرماتے، ان کی پریشانیاں حل فرماتے اور اپنے روحانی فیضان سے جسے چاہتے ہیں مالا مال کرتے ہیں. صدیوں پہلے کی طرح آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے اور آپ کا مزار فائض الانوار مرجع خاص و عام ہے، جہاں سخی و گدا، فقیر و بادشاہ، اصفیاء و اولیاء اور حالات کے ستائے ہوئے ہزاروں پریشان حال اپنے دکھوں کا مداوا کرنے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں. داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان الہند حضرت سیدہ خواجہ غریب نواز معین الدین سید حسن چشتی سنجری اجمیری علیہ رحمت اللہ القوی بھی ایک عرصے تک آپ کے دربار پر مقیم رہے اور منبع فیض سے گوہر مراد حاصل کرتے رہے، اور جب دربار سے رخصت ہونے لگے تو اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. داتا دربار حاضر ہونے والی شخصیات، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کو انوار و تجلیات کا مرکز ہونے کی وجہ سے خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے. اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام جیسے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ الاسلام بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے رہے ہیں، جبکہ متاخرین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر مہر علی شاہ گلروی، شہزاد اعلی حضرت حامد رضا خان، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور خلیفہ اعلی حضرت محدث اعظم ہند ابو المحامد محمد محدث کچھوچوی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، امام المحدثین حضرت علامہ مفتی سید دیدار علی شاہ محدث رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حاضری دی، اور آج تک ملک و بیرون ملک سے علماء و مشائخ داتا دربار پر حاضری دینے آتے ہیں اور فیضان داتا سے فیضیاب ہوتے ہیں. مدینے کا ٹکٹ. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ غالباً 1993 سن عیسوی کے موسم حج میں کسی وجہ سے سفر مدینہ نہ کر سکے تھے، جس کا آپ دامت برکاتم العالیہ کو بہت صدمہ تھا. اپنی حسرتوں کا اظہار آپ دامت برکاتم العالیہ نے ان اشعار میں بھی کیا ہے: کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلواتے، آپ کا بڑا احسان مجھ پہ یہ شہا ہوتا. پھر جب شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ 12 ماہ کے سفر کے دوران مرکز الاولیاء لاہور میں تھے تو یہ استغاثہ لکھا: ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا۔ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر پیش کر دیا الحمدللہ عز و جل۔ کچھ ہی دن بعد ایک اسلامی بھائی نے بغیر کسی مطالبے کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حاضری کا انتظام کر دیا۔ آرزو ہے موت آئے گنبد خضرا تلے، ہاتھ اٹھا کر کیجئے حق سے دعا داتا پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجلس مزارات اولیاء۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے، سنتوں کی خوشبو پھیلانے، علم دین کی شمعیں جلانے اور لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت و عقیدت بڑھانے میں مصروف ہے الحمدللہ عز و جل۔ تادم تحریر دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اس کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے۔ ساری دنیا میں مدنی کام کو منظم کرنے کے لیے تقریباً 104 سے زیادہ مجالس قائم ہیں، انہی میں سے ایک مجلس مزارات اولیاء بھی ہے جو دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ درج ذیل خدمات انجام دے رہی ہے۔ نمبر 1، یہ مجلس اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے مزارات مبارکہ پر حاضر ہونے والے اسلامی بھائیوں میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر 2، یہ مجلس حت المقدور صاحب مزار کے عرس کے موقع پر اجتماعی ذکر و نعت کرتی ہے۔ نمبر 3، مزارات سے ملحقہ مساجد میں عاشقان رسول کے مدنی قافلے سفر کرواتی اور بالخصوص عرس کے دنوں میں مزار شریف کے احاطے میں سنتوں بھرے مدنی حلقے لگاتی ہے جن میں وضو، غسل، تیمم، نماز اور ایصال ثواب کا طریقہ، مزارات پر حاضری کے آداب اور اس کا درست طریقہ نیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ نمبر 4، عاشقان رسول کو حسب موقع اچھی اچھی نیتوں، مثلا باجماعت نماز کی ادائیگی، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات میں شرکت، درس فیضان سنت دینے یا سننے، صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ نمبر 5، مجلس مزارات اولیاء ایام عرس میں صاحب مزار کی خدمت میں ڈھیروں ڈھیر ایصال ثواب کا تحفہ بھی پیش کرتی ہے اور صاحب مزار بزرگ کے سجادہ نشین، خلفاء اور مزارات کے متولی صاحبان سے وقتاً فوقتاً ملاقات کر کے انہیں دعوت اسلامی کی خدمات، جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ اور بیرون ملک میں ہونے والے مدنی کام وغیرہ سے آگاہ رکھتی ہے۔ نمبر 6، مزارات پر حاضری دینے والے اسلامی بھائیوں کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی عطا کردہ نیکی کی دعوت بھی پیش کی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں تا حیات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا ادب کرتے ہوئے ان کے در سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کے صدقے دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزارات اولیاء پر لگائے جانے والے تربیتی حلقوں کے موضوعات۔ حلقہ نمبر 1، مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ۔ حلقہ نمبر 2، وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ۔ حلقہ نمبر 3، نماز کا سبق۔ حلقہ نمبر 4، نماز کا عملی طریقہ۔ حلقہ نمبر 5، راہ خدا میں سفر کی اہمیت، مدنی قافلوں کی تیاری۔ حلقہ نمبر 6، درست قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ حلقہ نمبر 7، نیک بننے اور بنانے کا طریقہ، مدنی انعامات۔ ہدایات: مدنی حلقہ مزار کے احاطے کے قریب ہو جس میں 2 خیر خواہ مقرر کیے جائیں جو دعوت دے کر زائرین کو حلقے میں شرکت کروائیں۔ ہر حلقے کے اختتام پر انفرادی کوشش کی جائے اور اچھی اچھی نیتیں کروائی جائیں اور نام و نمبر مدنی پیڈ پر تحریر کیے جائیں۔ مزارات اولیاء مدنی حلقوں میں دی جانے والی نیکی کی دعوت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو مزار شریف پر آنا مبارک ہو۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے سنتوں بھرے مدنی حلقوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ ان انمول لمحات کو غنیمت جانیے اور آئیے احکام الہی پر عمل کا جذبہ پانے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری کے آداب سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی حلقوں میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔